الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسع بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلے آج انشاءاللہ ایک قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بیان ہوگی، پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، اس کے اوپر بات کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اتنا بابرکت نام ہے کہ جس زبان سے وہ یہ نام لیا جاتا ہے وہ زبان بھی بابرکت ہو جاتی ہے، جس جگہ پر یہ نام لیا جاتا ہے وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے، جس زمانے میں یہ نام لیا جاتا ہے وہ زمانہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے، جس کھانے پر یہ نام لیا جاتا ہے وہ کھانا بھی بابرکت ہو جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، تمہارے کھانے کے اندر کیا ہوگا؟ برکت ہوگی. آج کیا ماحول ہے کہ گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہے یا گانے چل رہے اور کھانا پک رہا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو برکت آئے گی کہاں سے؟ برکت کو تو ہم نے خود نکال دیا، برکت کو ہم نے خود نکال دیا. برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی امام ابو راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مفردات القرآن کے اندر لکھا ہے کہ فیضان رحمت الہیہ، یعنی اللہ کی رحمت کی متواتر بارش ہوتی رہے، اس کا نام ہے برکت. تو فرمایا برکت کیا ہے؟ اللہ کا نام اتنا بابرکت نام ہے کہ جس زمان میں، جس مکان میں، جس جگہ پر اور جس کے اوپر پڑھ کر کے پھونک دیا جائے، اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی زائل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، اتنا بابرکت نام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہت، پوری کائنات کی بادشاہت، ایک ایک ذرے کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہ اتنی بابرکت اس کی ذات ہے کہ سارے جہان کی بادشاہت اس کے ہاتھ کے اندر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ قادر مطلق بھی ہے، یعنی ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے. تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو قدرت رب نہیں آنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دیتے ہیں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین ضائع ہو جائے. ابراہیم آپ یہاں آ جاؤ، یہ مولا ابراہیم کشمیری کو راستہ دے دو. وعلیکم السلام. کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے دین کے اندر خلل نہ آ جائے، اور یا میری جان کے اندر کچھ نقصان نہ ہو جائے، یا میرے مال و متاع کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، یا میرے اہل و عیال ضائع نہ ہو جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح شام یہ دعا پڑھ لیا کر: بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی، یعنی کہ اس اللہ کے نام کی برکت نازل ہو کس کے اوپر؟ میرے دین کے اوپر. جب دین پر اللہ کے نام کی برکت آ گئی تو اب دین محفوظ ہو گیا. انسان کو ان پانچ چیزوں کا ہی خوف ہوتا ہے: دین، نفس، مال، جان اہل و عیال، کہ ان یہ پانچ چیزیں محفوظ ہوں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر، ایک ہی دعا کے اندر ان پانچوں چیزوں کی حفاظت کو بیان فرما دیا. فرمایا یہ دعا مانگ لیا کرو، بسم اللہ علی دینی، کہ اللہ کے نام کی برکتیں نازل ہوں ہمارے دین کے اوپر، اس سے تمہارا دین محفوظ ہو جائے گا. علی دینی و نفسی، اور اللہ کے نام کی برکتیں نازل ہوں ہماری جان کے اوپر، یعنی کوئی ایسی بیماری ہمیں لاحق نہ ہو جائے جس سے ہم پریشان ہو جائیں اور ہم بے چین ہو جائیں. تو کیا ہوا؟ تمہاری جان اس سے محفوظ ہو گئی. وہ ولدی، اور تمہاری اولاد کے اوپر اللہ کے نام کی برکتیں نازل ہوں، اس سے کیا ہوا؟ ہمارے بال بچے یہ محفوظ ہو گئے. وہ اہلی، اور ہمارے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، ان کے اوپر کوئی مصیبت اور کوئی بلا اور کوئی پریشانی نہ آئے. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اور کہیں میرا مال نہ ضائع ہو جائے. صحابی نے عمل شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اس دعا کو پڑھتا ہوں اور اپنی ان پانچ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے بعد سے میرے دل کے اندر اتنا سکون اور اتنا اطمینان ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. کیونکہ انسان نے اپنا سب کچھ تو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب انسان کوئی کمزور بچے سے کوئی ٹافی چھین رہا ہو اور وہ اپنے ابا کے حوالے کر دے، تو بچہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ چھین کے دکھا. ہاں، بچے سے ٹافی چھینے اور اس کا ابا ساتھ ہو تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ٹافی ابا کے ہاتھ میں دے کر کے کہتا ہے آج چھین کے دکھا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ باپ طاقتور ہے، مقابلہ کر لے گا. تو نفس و شیطان کے مقابلے میں ہم کمزور ہیں، تو ہم اپنا دین، اپنا مال، اپنے اہل و عیال، اپنی تمام چیزیں اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے بعد خوش ہو جائے. چرا کے دیکھا، وہاں ابا موجود ہے تو یہاں ربا موجود ہے، وہاں ابا موجود ہے تو بچہ خوش ہو رہا ہے، یہاں بندہ موجود ہے، ربا کے حوالے کر دیا. اب انشاءاللہ اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ دعائیں، یہ دعا کیا ہے؟ صبح شام پڑھ لیا، ایک منٹ بھی نہیں لگتا. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اور خزائن قرآن و حدیث کے اندر بھی یہ دعا دادوں نے نقل فرمائی ہے، ایک منٹ بھی نہیں لگتا اس کو پڑھ لیا کرے. اور ایک دعا اور سکھلائی دادا نے، کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک اندھیری رات کے اندر بارش میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارا نبی کہاں میں، ہمارا نبی کہاں ملے گا. تو اس بارش کی اندھیری رات کے اندر ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پا لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خبیب، تو اتنا محنت کر کے مجھ تک آیا ہے، چل میں تجھے آج ایک وظیفہ سکھاتا ہوں. فرمایا کہ تینوں قل صبح شام پابندی سے پڑھ لیا کر، تفیق من کل شیء، یہ ہر چیز سے تیری حفاظت کرے گا. یعنی کیا؟ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی آزاری، ایکسیڈنٹ، جادو، سحر، حاسدین کے حسد سے، اور ہر قسم کی ایسی بیماریاں جن کا انسان نے نام بھی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ ان تینوں قل کی برکت سے اس کی حفاظت فرمائے گا. اور یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تین مرتبہ قل اللہ احد، تین دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور تین دفعہ قل اعوذ برب الناس صبح شام پڑھ لیا کرے انسان، تو تفیق من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے اس کے لیے کفالت کر دیں گے. لیکن اب ایک انسان کہتا ہے کہ میں تو روزانہ پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ پر مشکلات آتی ہیں، تو اپنی زندگی کا جائزہ لے. خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا کھا رہا ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی کھا رہا ہے، تو کیا کرے؟ حکیم خمیرہ اپنا اثر دکھلائے گا؟ نہیں دکھلائے گا. کیوں؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے وہ زہر کھانا چھوڑ دے. تو وظائف ہم آج زیادہ کرتے ہیں، جہاں کسی بزرگ سے کوئی وظیفہ ملا اس کو فوراً نوٹ کر لیا، پھر اس کے بعد آدھا آدھا گھنٹہ، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر وظیفہ پڑھا، پھر اس کے بعد جا کر کے دونوں گھنٹہ جا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بازاروں کے اندر بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دل کے دل جسم سے مسجد کے اندر ہے اور دل سے مسجد سے باہر ہے. باہر تو جب اللہ کی یاد سے غافل ہے مسجد کے اندر آ کر کے بھی, جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو جو انسان مسجد کے اندر جب آ جاتا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے کلام کر لیا, اور اللہ سے جو کلام کر لے تو کتنا پیارا انسان ہوگا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ نے, کیونکہ عشق و محبت اس کے اندر جب کلام کیا جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اپنے محبوب سے میں بات کو طول دوں کہ بات لمبی ہو جائے. اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک, اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا, فرمایا یہ میرا عصا ہے. بات مکمل ہو گئی, لیکن کیا کہا؟ اتوکل علیہا, اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں. واتوشہ بہا, توکل قال ہی عصا ہے, اتوکل علیہا واوش بہا, اور میں کیا کرتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کو بھی چراتا ہوں, اس سے درخت کے پتے توڑتا ہوں, ولی فیہا معارب اخرى, اور اس سے بہت سوال کرتا ہوں. تو جواب تو قال ہی عصا اس کے اوپر پورا ہو گیا تھا کہ یہ میرا عصا ہے, لیکن محبت کیا ہے؟ یہ چاہتی ہے محبوب سے زیادہ دیر بات کرنے کا موقع ملے. آج ہم مسجد کے اندر آتے ہیں لیکن ہمارا دل کیا مسجد سے باہر اٹکا ہوا ہوتا ہے, بازار کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے, دکان کے اندر ہوتا ہے, اپنے کاروبار کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے. ہمارا دل کیا ہے؟ جب انسان مسجد کے اندر آ جائے تو اپنے دل کو کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالی کر کے مسجد کے اندر آئے. کیوں؟ اللہ کا گھر ہے, جتنے بڑے مالک کا گھر ہوتا ہے اس کے اندر جاتے ہوئے انسان پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں یار اتنے بڑے انسان کے گھر میں جا رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی بات خلاف ادب ہو جائے. آج مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نماز میں وقت ہے, بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں دنیا کی, یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے, اللہ کے ادب کے خلاف ہے یہ کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا فرمائی ایسے شخص کے لیے کہ جو قبرستان کے اندر اور مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرنے لگے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کے اندر آ کر ہمیں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہیے. تسبیح کیا؟ تسبیح تسبیحات کے اندر لگ جائے, قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگ جائے, باوجود اس کے کہ ہم مسجد کو دیکھتے رہتے ہیں کہ مسجد کیسی بنی ہے, اس کے اندر پنکھے کتنے لگے ہوئے, اس کے اندر جو ہے اس کی ڈیزائننگ کیسی ہوئی ہوئی ہے. ارے مسجد جیسی بھی بنی ہوئی ہے اللہ نے بنوا دی, ہمیں اس لیے بھیج دیا کہ ہم اس کے اندر اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائیں, ہم اللہ کے ساتھ مشغول ہو جائیں. ہم دنیا میں مشغول ہیں, اس سے بات کر لی وہ آگیا, اس سے بات کر لی نہیں. جب مسجد سے بھی حضرت حکیم علم حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, فرمایا مجلس کے بھی آداب ہیں, مجالس کے بھی آداب ہے. آداب المعاشرت کے اندر تفصیل دیکھ لی جائے, لیکن چند آداب اس کے اندر ذکر کر دیتا ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر, اپنے کسی بھی وظیفے کے اندر مصروف ہے یا اپنی دعا کے اندر مصروف ہے. اب ایک انسان آتا ہے آ کر کل برابر کے اندر بیٹھ گیا, حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کے اندر ایک ذرہ عقل نہیں ہے, وہ شخص اللہ کے ساتھ مشغول ہے. اب تو نے اس کے دل کو جو اللہ کی طرف تھا, اب تو نے اس کے دل کو اپنی طرف منہمک کرنے کی کوشش کی. فرمایا ادب کا تقاضا یہ تھا, پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتا, جب یہ فارغ ہو جاتا تب آ کر کے اس کے پاس بیٹھتا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی اللہ سے ولی بیٹھا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے, اب ہمیں جلدی جانا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ چلو یار جلدی سے قریب جا کر کے بیٹھ جاؤ, جیسے ہی ہاتھ پھیریں گے ہم دعا کی درخواست کریں گے اور نکل لیں گے. اچھا تمہارا ہمارا کام اتنا ضروری اور ان کا کام اتنا ضروری نہیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو فوقیت دی؟ اور یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ مجلس کے اندر آیا اور پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اب دعا لمبی ہے تو احساس دلانے کے لیے, تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے. تو فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے, یہ بھی ادب کے خلاف ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے ساتھ مشغول ہے, وہ اپنے وظیفے کے اندر مشغول ہے, وہ تلاوت کے اندر مشغول ہے, تم اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ آداب مجلس حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمہ اللہ کی کتاب آداب المعاشرہ اس کے اندر پڑھے جائے سنائے اپنے گھر والوں کو سنائے اپنے بچوں کو سنائے خود پڑھے انشاءاللہ نفع ہوگا اس سے ہوگا کہ ادب کیا ہے اصل ادب کیا ہے ادب ہم جانتے ہی نہیں ادب ہم جانتے ہی نہیں ادب کیا ہے جناب رسول تھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادب کیا ہے اب ایک بزرگ ایک آدمی اپنا جوتا لے کر کے جا رہا ہے اب اس کے دل کے میں یہ چاہت ہوئی کہ یہ اللہ والا ہے میں اس سے جوتا لے لوں اس نے منع کر دیا کہ بھائی تم جوتا مت لو اب زبردستی اس سے کر رہے ہیں اگر نہیں نہیں بھائی آپ مجھے دے دے بس کھینچ رہے ادھر حضرت کھینچ رہے ادھر مرید صاحب کھینچ رہے دونوں میں چھینا جھپٹی جا رہی ہے فرمایا یہ راحت پہنچانا نہیں ہے یہ ایزا پہنچانا ہے حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا یہ راحت پہنچانا نہیں ہے یہ ایزا پہنچانا ہے فرمایا راحت کیا ہے فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں غزوے کے اندر اونٹ کی قلت سواری کی قلت دو دو آدمی ایک ایک اونٹ کے اوپر باری باری سب کی لگ گئی تھوڑی دیر وہ بیٹھے گا تھوڑی دیر یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ لیے باری ختم ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کو روکو میں اٹھوں گا ابھی تم بیٹھو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہی بیٹھے میں پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں باری مقرر ہو گئی تو باری مقرر ہو گئی کہ صحابی نے انکار نہیں کیا اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور صحابی اٹھ کر کے بیٹھ گئے تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا آج ہم ان صحابہ سے زیادہ ادب کرنے والے ہو گئے اللہ کے نبی کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی چپل ایک شخص اٹھا کر کے لے گیا مسجد کے باہر لے جا کر کے کھڑا ہو گیا جیسے ہی حضرت تشریف لائے تو حضرت نے دیکھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں ان چیزوں اس چیز سے مجھے تشویش ہوتی ہے مجھے میں اپنی چپل خود اٹھاتا ہوں تو اس نے کہا حضرت میں تو عقیدت کے اندر اٹھا کر کے لے آیا کہا اچھا ٹھیک ہے جب اگلے دن وہ شخص نماز پڑھ کر نکل رہا تھا تو حضرت اس کی چپل لے کر دروازے پر کھڑے تھے تو اس نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا حضرت نے فرمایا جب آپ کو عقیدت ہو سکتی ہے تو مجھے عقیدت نہیں ہو سکتی تو فرمایا حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا آج ہم ادب اور راحت پہنچانا ادب اور راحت پہنچانا اللہ والوں کو ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح ان کو راحت پہنچ رہی ہے نہیں جی ان کو راحت پہنچ رہی ہے ان سے پوچھ لے کہ حضرت آپ کو کس چیز کے اندر راحت ہے کھانا سامنے رکھ دیا کھانا سامنے رکھ دیا مہمان آ گیا اب کیا کیا بھائی کھانا سامنے آپ نے رکھ دیا اب اس کی جتنا مرضی نکال کر کے کھا لے اب کیا ہے اس نے کیا ہے بڑا تھوڑا سا نکالا آپ نے نہیں نہیں اتنا نہیں اتنا نہیں اتنا اور دو چمچ اور ڈال دیے اب وہ بیچارہ جب گھر گیا اب ہاضمے گیا چورن کھا رہا ہے وہ یا اس کو پیچش شروع ہو گئی اس کی تو کیا ضروری ہے کہ آپ ہی اس کے برتن کے اندر ڈالے اس کے کہیں اس نے یہ کہہ دیا جائے میں کھانا آپ کے سامنے حاضر ہے دل اپنا گھر سمجھ کر کے اس کو کھائیے ضروری ہے کہ اس کی پلیٹ کے اندر ڈالنا اور پھر ایک دفعہ ختم کر لیا کہ دوبارہ پھر ڈال دیتے کہ میری روٹی بہت اچھی ہے یہ بھی آپ کھائیے ارے وہ پہلے ہی اس کا پہلے والا نیچے نہیں اتر رہا اس کو مزید کھلا رہا ہے اس کو ادب اور راحت یہ نہیں ہے ادب اور راحت کیا ہے کہ جس کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ مہمان دوبارہ آنے سے پہلے پھر میزبان کیا سوچے کہ دوبارہ جاؤں یا نہ جاؤں ہاں دوبارہ سوچے کہ پھر میں جاؤں یا نہ جاؤں بوٹی میں بوٹی ڈالا جا رہا ہے کھلایا تو کھلایا جا رہا ہے اب اس کا پیٹ بھر گیا اب وہ کہہ رہا ہے بھائی خدا کے لیے بس کر میں نے کھا لیا نہیں نہیں آپ تھوڑا سا اور کھا لیں اور یہ تھوڑا سا یہ میری طرف سے کھا لے یہ میرے بچے کی طرف سے کھا لے ارے کتنا کھائے گا آدمی جتنی جگہ ہے اتنا اس نے کھا لیا جتنے میں اس کو راحت ہے اسی لیے کیا کہا گیا کہ قیام اور طعام کے اندر اسرار مت کرو حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دے گے کہ قیام اور طعام میں اسرار مت کرو یعنی کھانا کھا لیا اس نے کہا بھائی میں نے کھانا کھا لیا الحمدللہ میرا پیٹ بھر گیا تو بس اس کے بعد سمجھو اس نے کھا لیا اب اسرار مت کرو کہ اور لے لے جیسے پٹھانوں کیا ہوتا ہے کہ چائے کی پیالی جب تک پی لی جائے اور اس کو سیدھا رکھ دیا جائے تو پھر چائے ڈال دی جاتی ہے تو ایک آدمی اجنبی چلا گیا بیچارہ اس نے اس کو وہاں سے آداب سے ناواقف تھا, وہ اس نے پیالی سیدھی رکھ دی, اس نے پھر چائے ڈال دی. اس نے کہا اچھا نہیں ہو سکتا ہے, اس نے کہا شاید یہ ایسے ہی ڈال رہا. اس نے پی لی, پھر اس نے سیدھی رکھ دی, پھر اس نے دوبارہ تیسری دفعہ ڈال دی. اس نے کہا یہ بھی پتہ نہیں عجیب بات ہے, ایک نہیں دماغ تو اس کا تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس نے تیسرا کپ بھی پی لیا, اس نے پھر سیدھا رکھا, پھر اس نے چوتھی دفعہ دوبارہ ڈال دیا. اس نے پینے کے بعد غصے کے اندر پیالی پھینک دی, تو پیالی نہ سیدھی ہوئی نہ الٹی ہوئی, اب آڑی ہو گئی, ترچی لیٹ گئی. تو اس نے بتایا کہ بھائی دیکھو, اس نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, تم چائے پر چائے پلائے جا رہے ہو. اس نے کہا بھائی ہمارے یہاں کا رواج یہ کہ پیالی سیدھی رکھو گے تو ہم ڈالتے رہیں گے, اگر بس کرنا ہے تو اس کے اوپر یا ہاتھ رکھ دو یا پیالی کو الٹا رکھ دو, تم نے تو یہ آڑی پھینکی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اب وہ بےچارا بڑا آدمی تھا, اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہے تو ڈال دیجیے, نہیں ہے تو چھوڑے, خیر کوئی بات نہیں. تو ادب کیا ہے, راحت کیا ہے, انسان کو راحت پہنچائے, نہ کہ اس کے لیے کیا ہے ایک رات اس نے قیام کر لیا, نہیں نہیں آپ مزید قیام کر لیجئے, اچھا تھوڑی سی دیر اور بیٹھ جائیے. اب وہ کیا ہے, انسان اس کو کسی کام سے جانا ہے, کسی ضرورت سے جانا ہے, کسی کی دوا لینے کے لیے جانا ہے. تو شریعت نے تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادب سکھلا کر کے گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ادب سکھلایا ہے, لیکن ہم نے اس کو مشکل کر لیا, ہم نے اس کو اپنے لیے تصنعات. آج کیا ہے, انسان کو انسان کی طبیعت کے مطابق نہیں تصنع کرتے, نہیں آپ لیجئے. اب کیا کہتے ہیں, اگر مہمان خالی پیٹ چلا گیا بھائی اس کو جتنی بھوک ہوگی وہ اتنا کھا لے گا, جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوگا اتنا کھا کر کے جائے گا, جتنا پینا اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا پانی پی کر کے جائے گا. حضرت والا اردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک ادب اور سکھلایا, فرمایا کہ جب میزبان کیا جاؤ تو اس سے پہلے کہ بھائی دیکھو جتنا کھانا آپ کو کھلانا ہے تمام جتنی ڈشیں ہیں, یہ نہیں کہ پہلے لا کر کے دال رکھ دی پھر اس کے بعد جب اس نے پیٹ بھر کے کچھ دال کھا لی, اس نے دیکھا بھائی دال تو کھا لی, اب مرغی لے کر کے آ گیا, کہا اس میں سے بھی نہ کھا لیجیے. اب اس بیچارے نے کہا اچھا جا ابھی چارہ یہ لے کر ہے, اب اس طرح سے مرغی سے کھایا آدھی روٹی اور کھائی تو پیٹ فل ہو گیا, اب اس کے بعد جو ہے کوفتہ اور بریانی لے کر کے آ گیا, یعنی قسط وار آ رہا ہے. تو فرمایا قسطوں میں نہیں یکمشت لے آؤ جو کچھ لانا ہے, تاکہ مہمان سب چیزوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا سب چیزوں میں سے کھانا ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی مت کرو کہ دال رکھی ہوئی ہے تو مرغی کے اوپر ٹوٹے تو مرغی کی پلیٹ تو بالکل صاف اور دال ویسے ہی بھری ہوئی ہے تو لوگ کیا, وہ کیا کہے گا میزبان, کیسا ہے یہ مہمان آیا تھا جو ساری مرغی تو کھا گیا دال ہم لوگوں کے لیے چھوڑ گیا. فرمایا سب کچھ تھوڑا تھوڑا لے لو, اور فرمایا ایک ادب کیا ہے کھانے کا, فرمایا ادب یہ کہ اس کے بعد تھوڑا سا کھانا برتن میں بچا کر کے واپس بھیج دو, اس سے کیا ہوگا کہ گھر والوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ ہم نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا, مہمان نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا, یہ نہیں کہ پوری پلیٹ صاف کر دی, پورے برتن کو انت ادا کرنا ضروری ہے, پورا برتن جو ہے مانج کر کے بالکل صاف کر کے بھیج دیا. اب وہ عورتیں کیا سوچیں گی گھر کی کہ ہم نے اتنی محنت سے پکایا تھا لیکن افسوس کہ ہم سے کم تک اور مہمان بےچارہ بھوکا چلا گیا, تھوڑا سا چلا جائے گا تو ان کو کیا ہوگا کہ اس نے پیٹ بھر کر کے کھا لیا. یہ آداب ہمارے بزرگوں نے بتلائے کہ دیکھو بھائی یہ ادب ہے. تو ادب مسجد کے اندر بیٹھنے کا کیا ہے کہ اگر ایک شخص بیٹھا ہوا عبادت کے اندر مشغول ہے تو نہ اس کے پیچھے جا کر کے بیٹھے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میرے پیچھے آ کر کے کوئی بیٹھا ہے, نہ اس کے دائیں بائیں بیٹھے کہ اس کو یہ تشویش ہو کہ یہ آدمی کسی کام سے آیا ہے. یقیناً حضرت امت کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت نے فرمایا کیسے آئے ہو, کاغذ ایک تعویذ لینے آیا ہوں, ایک تعویذ دے دیجئے. فرمایا بدھو جب انسان سے یہ پوچھا جائے کہ کیوں آئے ہو تو اپنا آنے کی پوری غرض بتلانی چاہیے کہ ایک تعویذ لینے کے لیے آیا ہوں اور فلا بیماری کا تعویذ چاہیے. فرمایا سوال در سوال میں کتنے سوال کس سے کروں گا, کیونکہ حضرت کیا سب سے پہلے کیا تھا, جاؤ اپنا نام بتاؤ, پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرا, پھر اس کے بعد اپنا کام بتاؤ. لکھا حضرت کیا, خانقاہ کی دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ آتے ہی پہلے سلام کیجئے، سلام کے بعد اپنا نام بتائیے، پھر کہاں سے آئے یہ بتلائیے، پھر کس کام سے آئے یہ بتائیے، پھر کتنی دیر کے لیے آئے یہ بتلائیے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پڑھنے والا پہلے ہی دیکھ کے سمجھ جا رہا تھا کہ کیوں کہ حضرت کے پاس اتنا وقت آیا تھا کہ سب چیزیں پوچھتے رہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب حضرت کے ہاں دیر سے آئے، حضرت نے فرمایا کہ ظالم خود تو تکلیف اٹھائی، اب تمہارے لیے دوبارہ کھانا بنواؤں؟ خالی علماء کا میرا یہی کام رہ گیا ہے کہ میں کھانا بنوا کر تم لوگوں کو کھلاتا رہوں، ایک وقت مقرر ہے اس پر کھانا کھانا ہو تو کھانا ملے گا۔ میں اور والد صاحب ایک دفعہ حضرت والا شاہب الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے گئے ہندوستان، تو حضرت کیا دہلی سے تین مہمان بھی آئے تھے تاجر، تو حضرت نے سب کو سنایا، فرمایا کہ بھائی دیکھو فجر کا ناشتہ فجر کے فوراً بعد ملے گا، دوپہر کا کھانا ظہر کے فوراً بعد، عصر کی چائے عصر کی نماز کے فوراً بعد، اور رات کا کھانا عشاء کے فوراً بعد، اور اگر کوئی صاحب نہ حاضر ہو سکے تو باہر ہوٹل کھلا ہوا ہے وہاں جا کر کے کھا لے، یہاں دوبارہ اس کی کوشش نہ کرے کہ دوبارہ ملے گا۔ فرمایا معمولات ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے معمولات ہیں، ایک انسان عشاء کے بعد سونے کا عادی ہے، وہ دوسرا انسان جو ہے وہ گپ شپ کا عادی ہے، اب وہ گپنے لگا ہوا ہے، وہ بےچارہ ہوں گے کہ مجھے کسی طرح اب میرے نیند کا وقت ہو گیا، میں سو جاؤں کسی طرح، تو اس سے جا کر کے پوچھنے گئے آپ کی کیا رعایت ہوتی ہے، آپ کیا آپ کا معمول ہے، اس کے معمول کے مطابق اس کیا رہے لے، تو کیا ہوگا اس سے آپ کو بھی راحت رہے گی، دین نام ہے راحت کا، ہم نے اس کو بنا لیا، دین نام ہے راحت کا، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا کہ رات کو سوئیں گے ایک بجے، رات کو کھانا کھائیں گے بارہ بجے، دکان سے آئیں گے دس بجے، یہ کوئی معمول بنا دن کا؟ یہ معمول تھوڑی ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا بزرگوں نے کہ جو شخص مسجد کے اندر پنج وقتہ نماز کے لیے وقت پر پابندی سے نہیں آتا، وہ انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی کامیاب عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کے لیے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کی تکمیل کو پورا نہ کر سکے، وہ کسی انسان سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کرے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جب کسی سے قرض لے تو اگر دس دن کے اندر دینے کی قوت ہے اس کے اندر، پکا یقین ہے کہ دس دن میں ادا کر دوں گا، تو لینے سے پہلے اس کو بتا دے کہ دس دن نہیں احتیاطاً بیس دن اس کو کہے، بھائی ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کو دینا ہے اس کے پاس نہ آئے دس دن کے بعد، تو اگلا آدمی وہ دس دن کے بعد کیا کرتا ہے، اب تجار کیا کرتے ہیں، تاجر آدمی ہے اس سے کیا کیا قرض کے اوپر لے لیا مال، کہ بھائی بس دو دن کی بات ہے، دو دن کے بعد پیسے آ رہے ہیں میں آپ کو دے دوں گا، اب اس بیچارے نے کیا کیا اس نے مال دے دیا، دینے کے بعد اس نے سوچا دس دن میں دن کی آواز ایک لاکھ آئے گا، اب اس کو ایک لاکھ دینا تھا اس نے ایک لاکھ کا چیک کاٹ کے ایک جگہ بھیج دیا، اب دوسرے دن اس کے پاس آیا کہ صاحب کہاں ہے وہ ایک لاکھ، کہا یار وہ تو میں ایک جگہ سے آنا تھا وہاں سے ابھی تک آیا نہیں، دو دن اور سفر کر لے، تو اس کو بھی پریشانی ہوئی اس کو بھی پریشانی ہوئی، اگر پہلے اس کی راحت کا خیال کر لیتا تو اس مسلمان کو بھی اجالا پہنچتی۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس سے کسی مسلمان جس کی زبان سے اور جس کے کلام سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آج ہماری معاشرہ کیا ہے، اب دیکھا نہیں مل رہا تو وقت کیا کرتے جاتے ہیں، کہتے ارے یار ہو جائے گا انتظام دیکھیں گے، ابھی تو فوری ضرورت ہے کسی نہ کسی طرح کرو، گئے ایک کے پاس کہ بھائی دو دن کے اندر واپس کر دوں گا، اس نے کہا نہیں بھائی دو دن کے لیے میرے پاس، اچھا چلو ایک دن کے اندر دے دوں گا، اچھا تھوڑی دیر کے اندر مطلب کوشش کر کے لاتا ہوں ابھی تو مجھے دے، اب اس کے بعد اس کا دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، کہا آئے گا تو دیکھی جائے گی یار کہیں نہ کہیں سے پھر پکڑ کے دے دوں گا، یہ زندگی ہے، یہ سنت کے مطابق زندگی ہے، یہ سنت کے مطابق زندگی نہیں خلاف، اور ایسا انسان خود بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، یاد رکھیے ایسا انسان دوسروں کے کہنے پر چلتا ہے، اب کیا ہے دوستیاں لگی ہوئی ہے، اب دوستی کے اندر کیا ہے، رات کو گیارہ بجے تک بیٹھنا ہے، لیکن کیا ہے پھر بھی عزت کچھ نہیں ہے تو کیا ہے انسان اپنے نظام الاوقات خود مرتب کر لے, اپنا نظم زندگی کا خود بنائے کہ دیکھو بھائی مجھے فجر میں اٹھنا ہے, اس کے بعد فجر سے اتنی دیر پہلے اٹھنا ہے, یہ کام کرنا ہے, پھر فجر پڑھنی ہے, پھر فجر کے بعد یہ کام کرنا ہے, پھر اس کے بعد مجھے اپنے اس کام میں تجارت میں مشغول ہونا ہے, پھر اس کے بعد کھانا کھانا ہے, کھانا کھانے کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز کے بعد اس کے بعد مجھے آرام کرنا ہے, پھر تجارت کرنی ہے. جب تک اپنا نظم الاوقات نہیں بنائے گا, لوگوں کے کہنے پر چلتا رہے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے سواری کا گدھا کہ اس کو مالک جہاں ڈنڈی مارتا ہے وہ اسی طرح مڑ جاتا ہے. لوگوں کے کہنے پر نہ چلے, اپنا ایک نظم سنت اور شریعت کے مطابق بنا لے اور اس کے بعد اپنے آنے والے کو اطلاع کر دے کہ بھائی میرا یہ معمول ہے, آپ کا جو معمول ہے وہ آپ بتلا دیجیے, اگر میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں آپ کے معمولات میں شریک ہو جاؤں گا, ورنہ شریک نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں, آپ اپنا عمل الگ کر لیجیے گا. مطلب مثلاً ایک شخص کا وقت ہے روزانہ رات کو 8 بجے کھانے کا, اب اس کے یہاں مہمان آ رہا ہے تو آنے سے پہلے اطلاع کر دے کہ بھائی میں 8 بجے نہیں کھاتا, اگر آپ 8 بجے کھاتے ہیں تو آپ کھانا کھا لیجئے. اب وہ بیچارہ وہ دوپہر کو نہیں کھاتا, وہ بیٹھا ہوا اس کے انتظار کے اندر. یہ ہے معاشرت. آج ہم اسی معاشرت کی وجہ سے تنگ ہیں کہ دیکھی دیکھا کہہ رہے نہیں بھائی ہماری تو دوستی خراب ہو جائے گی, وہ کیا کہے گا کہ تم نے تو ہمارا لحاظ ہی نہیں رکھا, ہم تمہارے گھر آئے تم کھانا کھا کر کیوں بیٹھے ہوئے. ارے یہ لحاظ و مروت نہیں, یہ تسنع ہے. تسنع کا کیا مطلب؟ بناوٹی لکھا ہے. کہہ رہے دیکھو بھائی جب تک آپ نہیں آئے تھے ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا, ہم بھی اس وقت سے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے انتظار کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم آپ کے آئے تو آپ بھی بھوکے بیٹھے رہے؟ کیا مطلب آپ بھی بیٹھے رہے اور آپ نے کھانا کھا لیا تو کہیں گے واہ واہ آپ سے 2 منٹ بھی صبر نہ ہوا ہمارے لیے. کیوں بھائی؟ اس کا وقت ہو گیا تھا, اس کو بھوک لگی تھی, اس نے کھانا کھا لیا, کیا ہوا اس کے اندر؟ شریعت راحت کا نام ہے, شریعت ایزا رسانی کا نام نہیں ہے کہ کسی کو ایزا پہنچائی جائے. شریعت نام ہے راحت کا. اطلاع کر دے, اگر مہمان بن کر کے گیا ہے تو بھی اطلاع کر دے. میں حضرت کیا ایک دفعہ گیا تو اکیلا تھا میں, کسی اور بات تعارف کراتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے وہاں, یہ نہ سمجھا جائے کہ اپنا تعارف کرایا. تو میں ڈر کے مارے مجھے چوکیدار پکڑ کر لے گیا, اس نے لے جا کے دفتر میں بٹھا دیا. تو انہوں نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ آپ کا نام, میں نام بتا دیا, ولدیت بتا دی. کہاں سے آئے؟ میں نے پاکستان سے. کہا ویزا ہے؟ میں نے کہا جی ہے. کتنے دن قیام ہوگا؟ میں نے کہا 3 دن. کہا ٹھیک ہے, فلاں نمبر کمرے کے اندر جا کر کے ٹھہر جائے. خادم کو بلایا, ان کا سامان فلاں نمبر کمرے میں پہنچا دے. اور کہا کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, بس اپنے چپ چاپ اپنے کام کے اندر مشغول رہے, حیات المسلمین اس کا مطالعہ کرتے رہے. تو میں چپ چاپ جا کر کے بیٹھ گیا میں وہاں پر. میں نے کہا یہاں کرنا تو ایسا نہ ہو کہ حضرت ابھی طلب کر لیں تو پھر اس کے بعد ساحل جو ہے وہ نکل جائے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے پہچان لیا, انہوں نے جا کر حضرت کو بلایا, پھر حضرت نے فوراً بلایا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم بتلا دیتے. میں کہا حضرت میں آیا تھا لیکن مجھے ہمت نہیں ہوئی وہاں بتلانے کی کہ میں بتا تھا, کیونکہ انہوں نے ابا کا نام تک پوچھا تھا لیکن دادا کا نام پوچھا نہیں تھا. اور میں نے بتایا, میں یہ ڈر کے مارے میں بتلا نہیں سکا کہ اگر میں بتاؤں گا کہ دادا کا نام تو یہاں وہاں یہ سوال بھی ہوگا کہ آپ سے پوچھا کس نے. کیونکہ میں وضو کر رہا تھا ایک دفعہ بیسن پر تو ایک طالب علم آیا, طالب علم نے بیسن بند کر دیا, نل بند کر دیا اس نے. اس نے کہا لگتا ہے آپ باہر سے آئے, یہاں پر بیسن اور نل سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ لوٹا رکھا ہے وہ اٹھائیے, پانی بھریے اور وہاں بیٹھ کر وضو کر لیجیے. میں نے کہا بھائی عافیت اسی میں, جلدی سے لوٹا اٹھاؤ. لوٹا اٹھایا اور جا کر کے وضو کیا, مسجد میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا. وہ حضرت کا ایسا نظم تھا. تو کیا تھا؟ حضرت بھی راحت سے آرام سے کہ حضرت کوئی فکر نہیں, بھائی اس وقت میں کھانا, اور آتے ہی حضرت جو مہمان آتا تھا بھائی اس وقت میں کھانا, اس وقت میں چائے، صبح کا ناشتہ اس وقت میں، اور اگر کوئی پرہیزی کھانا کھانا چاہتا ہے تو ابھی اطلاع کر دے تاکہ پہلے سے اس کا انتظام کر لیا جائے. پرہیزی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو اس سے کیا ہے، میزبان بھی راحت سے رہتا ہے اور مہمان بھی راحت سے رہتا ہے، اس کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور میزبان کو بھی کوئی پریشانی نہیں کہ رات بھر کھڑا کھجلاتا ہے کہ پتہ نہیں اب صبح جاگیں گے ناشتہ کب ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو شریعت نے آسانی رکھی ہے. تو یہ آداب نہیں ہے، آداب ہم ان آداب کو پڑھتے نہیں. اگر ان کو پڑھے، آداب معاشرت کو خالی انسان پڑھ لے تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا. اہل دنیا سے جو دور کی بات ہے، اہل علم حضرات بھی ان آداب سے ناواقف ہیں اور واقف بھی ہیں تو عمل کی توفیق نہیں ہے، کیونکہ تسلی ہے، تسلی ہے. ایک روایت پڑ گئی، اب عالم ہے یا غیر عالم ہے، اس نے اس کو کرنا ضرور ہے اس کو، کیونکہ عالم پر کیا جائے گا، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، قبیلہ خاندان میرے مخالف ہو جائے گا. اگر مخالف ہو گئے تو پھر میری بات کون سنے گا، پھر مجھے عالم اور مولانا کون کہے گا؟ ارے کچھ دن نہیں کہے گا، کچھ دن کڑوی دوا کھائے گا. جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو کڑوی دوا دیتا ہے تو، لیکن جب انسان کو فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اسی ڈاکٹر کا پتہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ ارے جاؤ دوائی کڑوی دیتا ہے لیکن نفع بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اکابرین جن کے یہ سب معمولات تھے تو لوگ شروع کے دن میں تو پریشانی ہوتی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ جاؤ بھائی وہاں جاؤ. ایک صاحب نے بمبئی سے اپنے بچوں کو بھیجا صرف یہ دیکھ کر کے کہ ہردوئی کے دو لڑکے ان کی مسجد میں آئے ظہر کی چار سنت پڑھنے کے، اور 7 منٹ کے اندر 4 سنتیں ادا کی. انہوں نے یہ سوچا کہ جو لڑکے 4 سنتیں 7 منٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ان کو سکھانے والا کتنے تواضع اور کتنے ادب کے ساتھ. آج تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے سے ریس لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک طرف شالیمار چل رہی ہے تو دوسری طرف کراکرم دوڑنے لگتی ہے کہ اس سے پہلے میں جلدی ختم کر لوں. وہ ایک دفعہ سبحان رب اعلی اللہ اکبر بس یہ کیا، اور اس کے بعد افسوس کی بات ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد جیسا ہی امام سلام پھیرتا ہے کسی کو تسبیح فاطمی یاد ہی نہیں جاتی، سب سے پہلے اٹھ کر کے یہ یاد کرتے کہ میں نے چپل کہاں رکھی تھی، بس چپل اٹھائی اور نکل گئے. اللہ کے بندے دو منٹ اگر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ گیا، دعا مانگ لی اور اجتماعی دعا ہے اور کسی کی دعا اللہ نے قبول کی اور اس کے صدقے میں آپ کی بھی قبول ہو گئی. میں اکیلے کی اگر قبول نہیں ہو رہی تو اجتماعی عمل کے اندر جڑ جائے. اجتماعی عمل میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی تمہاری ہماری میری قبول نہیں ہوئی، کسی اور کی قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اگر میری بھی قبول کر لے تو کیا ہے، جو لوگ اٹھ کر کے چل لیتے ہیں اس کے اندر، کہہ رہے بڑا ضروری کام ہے فوراً دکان کھولنی ہے ورنہ کیا ہوگا گاہک بھاگ جائے گا. ارے گاہک بھیجنا بھی اللہ کا کام ہے، روزی بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے کہ روزی دینا میرے ذمہ ہے، گاہک بھیجنا اللہ کے ذمہ ہے، ورنہ دکانیں کھول کر تو کتنے لوگ بیٹھے لیکن بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے. اور کتنے ایسے میں نے دیکھے، ہماری نانی کے گھر کی طرف ایک آدمی پکوڑے کا ٹھیلا لگاتا ہے، آج بھی لگاتا ہے، اور میں غالباً میری عمر رہی ہوگی 14-15 سال، اس وقت سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آج وہ پکوڑے بھی لائن لگا کر کے دیتا ہے لوگوں کو، کہتا ہے لائن لگاؤ، بغیر لائن کے نہیں بیچوں گا، ایسے نہیں دوں گا. تو یہ گاہک کون بھیج رہا ہے اس کے پاس، بڑی بڑی مٹھائیوں کی دکانوں پر لائن نہیں لگتی، جتنی لمبی لائن اس کے پاس لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیج رہے ہیں. اسی لیے تو رزق کو کیا فرمایا، یہ فضل ہے میرا، جس کو چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں میں عطا کرتا ہوں. تو رزق کے اندر گھبراؤ نہیں، کہہ رہے جلدی بھاگو، ایسا نہ ہو کہ گاہک بھاگ جائے، گاہک اللہ تعالیٰ موڑ کر کے پھر بھیج دے گا. بمبئی کے اندر ایک تاجر تھے، انہوں نے دادا کو بتایا، دوست تھے دادا کے، کہ حضرت جیسے ہی اذان ہوتی ہے میں دکان بند کر لیتا ہوں اور یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھ کر آؤں گا، جس کو میری دکان سے سودا سب لینا ہو وہ میرا انتظار کرے ورنہ کسی اور دکان سے جا کر کے لے لے۔ کہا کہ حضرت دن بدن میرے گاہک بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ ہمیں کیسے دھوکہ دے گا۔ دیکھیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کا نفع بھی عطا فرما رہے کہ وہ انسان اللہ کی اطاعت کے لیے آیا، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آیا، اللہ نے دوسروں کو اس کے انتظار میں کھڑا کر دیا کہ جو اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ مجھ کو کیسے دھوکہ دے گا، جانی مال کیسے دے گا، ملاوٹ شدہ مال کیسے دے گا۔ آج تو ملاوٹ شدہ مال بیچ کر کے انسان کیا کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کیسا پہنا، بکا نہیں بکا۔ اصلی مال کے اندر انسان کیا کہتا ہے، ارے پتہ نہیں کیا ہوگا، دھوکہ ہوگا، کیا ہوگا۔ اور نقلی مال اس کو فوراً انسان لے لیتا ہے، کیوں کہ اس کے پاس زبان ہے، چند زبانی سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کیا آیا کہ اپنا سودے کا عیب بتا کر بیچنے والے کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں برکت رکھی ہے کہ جب سودا بیچو اس کے اندر جو عیب ہے وہ بتا دو۔ آج لوگ عیب چھپا دیتے، ذرا سا اس کے اندر کچھ کیا کر کے اس کا عیب کسی طرح سے چھپا دیا اور چھپا کر کے بیچ دیا، بیچنے کے بعد وہاں سے 9-11 ہو گئے اور اس کے بعد اب وہ بےچارہ پکڑ گئے، وہ دیکھ کر کے رو رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیا دھوکہ کیا۔ تو ایک مسلمان کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہا ہے نا، ایک مسلمان کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہا ہے۔ ایک پھل بیچنے والے کا واقعہ میں نے سنا تھا کہ وہ پھل لے کر کے آیا، اس نے جب پھل کی پیٹی اپنے ٹھیلے کے اوپر الٹی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیچنے والے کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگا۔ تو اس کا عالم گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالم نے اوپر اچھے اچھے آم سیب لگائے تھے، نیچے سارے خراب ہیں، اور میرے بچوں کی روزی یہی ہے، اب میں کیا بیچوں گا اور کیا کھلاؤں گا۔ تو ایک مسلمان کو دھوکہ دے کر خوش ہوتا ہے کہ اوپر اچھا مال لگایا، نیچے خراب مال لگایا، اس کے بعد بیچنے کے بعد کیا ہے، اب حرام روزی اپنے گھر لے کر کے گیا، اب وہ حرام روزی جب اس کے بچوں کے پیٹ میں جائے گی پھر اس کے بعد آ کر کے کہتے ہیں مولانا تعویذ دے دیجیے اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، اولاد کو کھلا حرام رہا ہے تو مولانا کا تعویذ کیا اثر کرے گا؟ کیا مولانا کا تعویذ اس کے اندر سے حرام نکال لے گا؟ اس کے تو خون کے اندر حرام دوڑ رہا ہے۔ جب حلال کھاتے تھے تو کیا برکت ہوتی تھی، اور جب حرام کھانے لگے تو اولاد بھی نافرمان ہو گئی۔ افغانستان کا بادشاہ تھا عبد الرحمن، اس کا بیٹا جنگ کرنے کے لیے گیا، حلال پر سناتا ہوں۔ آج کہتے ہیں کہ حلال سے کیا ہوتا ہے، ارے مولانا اب اتنا کہاں ہم بھاگ دوڑ کریں گے حلال کے لیے، جو آ رہا ہے بس آنے میں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے معاف کر دیں گے۔ نہیں، حلال کی برکت کچھ اور ہوتی ہے۔ بیٹا جنگ کے لیے گیا، اطلاع آئی کہ آپ کے بیٹے کو شکست ہو گئی، گئے جا کر کے اہلیہ کو بتایا کہ ہمارا بیٹا شکست کھا کر واپس آ رہا ہے۔ اہلیہ نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں غور سے سنے اس بات کو، کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، آپ دوبارہ جا کر انتظار کیجئے، دوسری خبر آئے گی۔ انتظار کرتے رہے، دوبارہ خبر آئی کہ آپ کا بیٹا فاتح بن کر کے آ رہا ہے۔ یہ بھاگ کر کے گئے اور جا کر کے اپنی اہلیہ سے پوچھا تو نے اتنے یقین سے کیوں کہا تھا کہ میرا بیٹا کبھی شکست نہیں کھا سکتا، بھاگ میدان چھوڑ کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا تھا اس وقت سے میں نے کبھی 9 مہینے تک کبھی کوئی مشکوک چیز بھی اپنے حلق سے ایک لقمہ مشکوک نہیں اتارا۔ حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک یعنی کسی کے گھر میں درخت لگا ہوا ہے، اب بیچ میں دیوار ایک ہے، بیری کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، وہ آم کچھ ادھر گرے، ایک اٹھا کر کے کھا لیا، فرمایا میں نے مشکوک ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، اور جب تک اس کو میں نے مدت رضاعت کے اندر رکھا ہے، دودھ پلایا ہے، تو ہمیشہ اس کو باوضو ہو کر کے دودھ پلاتی تھی، کبھی بے وضو اس کو دودھ نہیں پلایا۔ اس وقت کی مائیں جب بچہ پیٹ میں آتا تھا، آج کل کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں تصویر بنا کر کے لگا دو، موسیقی اور تو سنواؤ تاکہ بچہ پیدا ہو تو ڈانسر پیدا ہو، ناچنے گانے والا پیدا ہو. ارے اگر ناچنا کمال ہوتا تو بندر سے اچھا ناچ کر دکھا. اگر ناچنا اتنا ہی کمال ہے اور اتنا ہی فخر ہے تو بندر سے اچھا ناچ کر کے دکھا. بندر کی طرح کون ناچے گا؟ پنچھے کے اوپر جھول جائے گا وہ تو. اب جھول کے دیکھ پنچھے پر پہلے لٹک کے دے دیکھ لٹکے گا کہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے لقمہ حلا مشکوک بھی نہیں کھایا اور مدت رضاعت کے اندر بغیر وضو کی اس کو دودھ نہیں پلایا. اس لیے مجھے یقین تھا کہ جس طرح میں نے اس کی پرورش کی ہے اس کوئی حلا مشکوک اس کے حلق کے اندر نہیں جانے گی. مجھے یقین کامل تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت تو دے سکتے ہیں لیکن میرا بیٹا میدان جہاد کے اندر پیٹ موڑ کر کے بھاگ نہیں سکتا. آج عورتیں گانے سن رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، تو اس کے اثرات کیا ہوتے؟ پھر ویسے ہی بچہ ہو کر اس سے بھی ویسے ہی اعمال صادر ہوتے. اور جو مائیں آج بھی مدت حمل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ دادا نے فرمایا کہ ایک بچہ نافرمان تھا، اس کو ایک بزرگ نے خاتون گئی، انہوں نے کہا بچہ انتہائی نافرمان ہے، کوئی بات تھا؟ انہوں نے کہا کچھ دیر اس سے کہو تلاوت کر لیا کرے. کہا وہ تلاوت کے لیے بھی کبھی تیار نہیں ہوگا. کہا اچھا ایک کام کرو، پھر اس کا میں یہ طریقہ بتلاتا ہوں کہ جب وہ سو جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر اتنی آواز میں تلاوت کرو کہ اس کی آنکھ نہ کھلے لیکن آواز اس تک ہلکی ہلکی پہنچتی رہے. ان شاء اللہ کچھ دیر کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا. اور وہ تلاوت کرتی رہی اور بچہ اس کا نیک اور نیک بن گیا. پھر کیوں اثر رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ تو جادو لے کر کے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ تھا عصا، وہ جب اژدہا بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فطری طور پر ڈر گئے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخف، اے موسیٰ ڈریے مت، یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یہ تو آتا ہی ہے. پھر اس کو ہم نے اپنے حکم سے اژدہا بنا دیا. تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، آج ہم کس طرح پرورش کرتے ہیں؟ گانے بچوں جب بچہ پہلا گانا گاتا ہے تو بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے میں خاندان کے اندر کہ آج ہمارے بچے نے پہلی دفعہ گانا گایا. اور جو زیادہ ہی وہ ہوتے ہیں قصائی وغیرہ، تو جو ان کے مجھے قصائی نے بتایا کہ ہمارے آج ہماری برادری کے اندر جب بچہ پہلی گالی دیتا ہے تو ہمارے یہاں مٹھائی بٹتی ہے اس کے اوپر. یہ جہالت کی انتہا ہے بھائی. دین تو سب کا ہے، چاہے قصائی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، دین تو سب کا ہے. تو ہم تربیت کس طرح کرتے ہیں؟ یہ تربیت طریقہ نہیں ہے. تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اس کو مال حلال کھلائے. جب حلال مال اس کے پیٹ میں جائے گا تو پھر اس سے حلال کام اس سے صادر ہوں گے، اور جب حرام چیز اس کے پیٹ کے اندر جائے گی تو اس سے حرام چیزیں صادر ہوں گی. پھر ماں باپ کی نافرمانی بھی کرے گا، مارے گا بھی، گالم گلوچ بھی کرے گا، لڑے جھگڑے گا بھی. تو کیا کرے؟ کوشش کرے ان کو کسی طرح مال حلال کھلائے ان کو. تو دوستو اصل چیز کیا ہے؟ دین کے اندر کسی بھی مسلمان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ خالی شیخ ہی ہو. تو شیخ کا تو خالی ادب کر لیا، دوسرا مسلمان ہے گزرتے ہوئے اس کو لات بھی مار دی. اگر بڑے کو لات لگ گئی، شیخ کو لات لگ گئی تو اگر معافی چاہتا ہوں، اور کسی بیچارے غریب ہے کہ عام آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو لات لگ گئی تو دل کے اندر سوچتا ہے ایسے ہی تو ہے، لات لگ گئی تو کیا ہوا. نہیں، مسلمان مسلمان ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ اس کے قول سے، نہ اس کے فعل سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کیا مطلب؟ نہ کوئی زبان سے ایسا کلام کہے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، نہ کوئی فعل ایسا کرے جس سے اس کو تکلیف ہو. یہ نہیں کہ بڑوں کا تو ادب کر لیا کہ من لم يرحم صغيرنا ولم يعقر ولم يعقر كبيرنا فليس منا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو ہمارا من لم يرحم صغيرنا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا, ولم يعقر كبيرنا اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, فليس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ اپنا رشتے دار ہو یا ویسے ہی کوئی ضعیف عمر ہو اس کی عزت کرے, بڑا ہو تو اس کی عزت کرے, چھوٹا ہو تو اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے. کیونکہ محبت ایسی چیز ہے جو انسان عیب جو ہی کرتا ہے نا عیب نکالتا ہے, ارے اس کے اندر تو یہ عیب ہے. اس کی مثال ایسی ہے مکھی کی طرح کہ جو پورا صاف ستھرا جسم چھوڑ کر کے صرف زخم پر جا کر کے بیٹھتی ہے, وہ انسان کس طرح ہے جو عیب نکالتا ہے؟ اس کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو پورا صاف ستھرا جسم چھوڑ دے گی لیکن اگر یہاں پر ایک معمولی سا زخم ہوگا وہ اس کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائے گی. تو اس مکھی کی طرح نہ بنے انسان. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر کسی سے اتنا ہی اخلاص ہے کہ اس کا عیب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, اس کو اکیلے اور تنہائی میں بلا کر کے اس کو بتا دے کہ بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے, شریعت کے مطابق اس کا یہ معاملہ ہے, آپ اپنے اس عیب کو دور کر لیجئے, اس کے لیے دعا کر دے, اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو دور کر دیں گے. لیکن اگر اس کا مذاق اس کا عیب سب کے سامنے بیان کرے گا تو کیا ہے, وہ اور زیادہ عزت کے اوپر اٹھ جائے گا. اسی لیے بزرگوں نے کیا فرمایا کہ سب کے سامنے بچوں کو مت ڈانٹو, ان کو اکیلے تنہائی آ کر کے سمجھاؤ ان کو کہ دیکھو بیٹا یہ کام نہیں کرتے, اس میں صبر کر لو. وہ صبر کرنا اس میں وہ کڑوا گھول پینا وہ بڑا مشکل کام ہے, تھپڑ مارنا آسان ہے, لیکن اگر اس کی تربیت کرنی ہے تو اس کو اکیلے کے اندر لے جا کر کے سمجھاؤ, تنہائی کے اندر سمجھاؤ. کیونکہ دوسروں کے سامنے جب سمجھاؤ گے اور ڈانٹو گے اس کو اس کی تذویر کرو گے تو اس کے دل کے اندر آپ کی عزت میں اس کے دل میں تحقیر آ جائے گی, اور جب ماں باپ کی تحقیر آ جائے گی تو عموم دینیہ سے اور عموم شریعت سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیں گے کیونکہ ماں باپ کی تحقیر آ رہی ہے اس کے دل کے اندر. لہذا اس کو کیا ہے, اکیلے کے اندر لے جا کر سمجھاؤ بیٹا اس طرح نہیں کرتے, ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ, ارے قطرہ قطرہ گرتے گرتے گڑھا بنتا ہے, پہاڑوں کے اندر جو گڑھے بن جاتے ہیں وہ قطرہ قطرہ گرتے گرتے بنتے ہیں, یا پہلے قطرہ جو گرتا ہے وہی ایک فٹ گڑھا کود دیتا ہے. آہستہ آہستہ گرتے 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 کیا ہے, پہاڑ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے. تو کیا ہے, نہ آخری قطرہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے سوراخ کیا, نہ پہلا قطرہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے سوراخ کیا. تو دین کی بات جو سنے اگر رپیٹ بھی ہو رہی ہو تو سنتا رہے, ایک دن دل میں اثر ضرور کرے گی. جو کہتے ہیں نا ہمیں دین کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا یا دین کی ایک ہی بات ہوتی ہے, تو دین کی ایک ہی بات کیا ہے, یہ مسلسل خطرہ ٹپک رہا ہے, ٹپکتے 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 ایک نہ ایک دن کیا ہوگا, دل کے اندر ضرور اثر کرے گا. تو جو کہا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غالباً نکاح بھی ہے, بھائی نکاح والے حضرات آگے تشریف لے آئے, دولہا آگے آ جائے, صرف ان کے ساتھ جو وکیل اور گواہ ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں, وقاص حلیم یہ آگے آ جائے. ایک صاحب نے جاب نہیں ہوتی کیا کروں, بڑی کوشش کی ہے, انٹرویو کے بعد بات نہیں بنتی, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ذرا سے بھی کچھ ہو جائے تو بس کسی نے ہم پر کچھ کیا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے, اس کو پڑھے, تینوں کل کی پابندی کرے, اپنے گھر کے اندر دیکھے کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہے, ماں بہنیں بیٹیاں پردہ کر رہی ہیں, کوئی گناہ کی چیز تو نہیں ہے. بھائی راستہ دے دیں, یہاں سے تھوڑا سا راستہ دے دیں ان کو آگے آنے میں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آغا شاہ رخ اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ پکا ہو چکا ہے, نکاح کے ساتھ رخصت جلدی سے جلدی ہو جائے, آج سارے سب کو جلدی ہے اس چیز کی. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے شاید اللہ تعالیٰ کیا ہے, یہ تکا والی ہے نا, یہ نکاح کی ہے. ایک صاحب نے لکھا میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ایک صاحب نے لکھا اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. شکیل صاحب کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. دو ماہ کی بچی وجیہ کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے, ان کے منہ میں زخم ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا زخم اچھا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ذاتی مکان اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے بہت سخت مشکل میں ہوں, اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو آسان فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کس حد تک تزکیہ نفس کے بارے میں کچھ بتائیں, کس حد تک تزکیہ نفس کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. نماز کے بعد مل لیں انشاءاللہ بتا دوں گا. ایک صاحب نے لکھا ہے میرا بھائی بری صحبت میں بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نیک صحبت میں آنے کی توفیق عطا فرما دے. وقاص حلیم آپ ہیں. دلہن کی طرف سے وکیل ہے اظہر شمیم, جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دیں. اظہر شمیم, اچھا ماشاء اللہ. ایاز جمال, دلہا کی طرف سے گواہ ہیں عبد العلیم, اچھا ماشاء اللہ. سید ہدایت علی, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤيا. بعد خطبہ مسلمہ کے وقاص علیم ول شہیم احمد, ان کا نکاح فوزیہ ملک بنت محمد جمال ملک بوکالت نسیم احمد, اظہر شمیم, ایاز جمال ملک, اور بشہادت عبد العلیم سید ہدایت علی. مہر 51,000 روپے, کل مہر نقد, سکہ رائج الوقت. وقاص حلیم, میں نے آپ کا نکاح فوزیہ ملک بنت محمد جمال ملک سے, بس 51,000 روپے سکہ رائج الوقت نقد میں نے آپ کا نکاح کیا, کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر. اللهم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ, ہم کو اس چیز سے ہماری حفاظت فرما کہ ہم کسی مسلمان کے لیے باعث تکلیف ہو, باعث ایذا بن جائیں. اے اللہ, ہمیں سراپا یا اللہ باعث رحمت بنا دے. اے اللہ, ہماری زبان سے, ہماری چال سے, ہماری ڈھال سے کسی مسلمان کو کبھی کوئی ایذا نہ ہو. اے اللہ, اپنے کرم سے ہم سب کو حیات اولیاء, حیات اصفیہ, حیات اتقیہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ, یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا, اس نکاح میں خوب خوب برکت عطا فرما. دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما. ان دونوں خاندانوں کو یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما, دین پر چلنا ان کے لیے آسان فرما. یا اللہ, اس نکاح کو حلال اولاد کا سبب بنا دے. یا اللہ, ان دونوں خاندانوں کو دنیا آخرت دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرما. اے اللہ, ہم سب کو غفلت کی زندگی سے پناہ عطا فرما. یا اللہ, اپنے راستے میں شیرانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ, ہماری حالتوں پر رحم فرما. ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو, یا اللہ, تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ, یا اللہ, اس ملک کی حفاظت فرما, اس میں ملک میں امن قائم فرما، اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ. جو شیاطین اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم کا معاملہ فرما، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرما. نفس و شیطان اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان کے مکر و فریب کو یا اللہ آپ اس کو دبا دیجئے، یا اللہ ان کے مکر و فریب سے ہم سب کو بچا لیجئے. ہم کو سلامتی آگا، سلامتی ایمان سے زندہ رکھیے، اور سلامتی آگا اور سلامتی ایمان سے اس دنیا سے اٹھا لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.